ہماری زندگی میں نماز کے مسائل کے مطابق جاری رکھا اور نماز حیات کے اوپر کسی کو اگر کے موقع گزر چکا ہے لیکن کیونکہ نماز حیات کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کر دیا گیا تھا اس لیے مناسب یہی ہے کہ پہلے اس کو دایا زمین کر جایا جائے اس کے بعد نماز دنیا کے مسائل دینے بغیر آئیں گے. گزشتہ مسائل کا خلاصہ کہ ہر مکلف پر یعنی ہر وہ شخص جو بالغ ہو عاقل ہو اور زندہ ہو چھ نمازیں واجب ہو. پہلی نماز نماز جوہریہ، دوسری نماز نماز حیات، تیسری نماز نماز وجہ، چوتھی نماز وہ نماز انسان کو حج کے دوران ثواب کے بعد ادا کرنا پڑتا ہے. پانچویں نماز وہ نماز ہوتی ہے جسے بڑے بیٹے پر واجب ہو جاتی ہے، بڑے بیٹے پر واجب ہو جاتی ہے باپ کے مرنے کے بعد، جو باپ کی قضا نمازیں رہ جاتی ہیں. اور چھٹی اور آخری وہ نماز ہے کہ جو خدا نے واجب نہیں کی ہے مگر انسان خود کسی وجہ سے واجب کر لیتا ہے، نظر کر کے، پسند کھا کے، عہد کر کے یا پیارے بل کے کر. ان میں سے ہر نماز کی اہمیت وہی ہے کہ جو نماز ہے یہ ہو گیا. جب کبھی ہماری گفتگو ہوتی ہے اور نماز کی اہمیت پر اقوال ائمہ یا زیادہ سے الہی پیش کیے جاتے ہیں تو عموماً سننے والوں کے ذہن میں یہی تصور ابھرتا ہے کہ اس سے مراد ظہر و عصر و مغرب و عشاء و فجر کی نماز. لیکن یہ خیال مکمل طور پر غلط ہے، اس لیے کہ نمازیں تمام اہمیت کے اعتبار سے برابر ہیں، خواہ تقریب کی نماز ہو یا ثواب کی نماز ہو یا جامعہ نماز ہو. اور جو بھی ثواب یا عقاب بتایا جاتا ہے نماز کے توڑنے پر یا نماز کے بجا لانے پر، اس کا تعلق ان تمام واجب نمازوں سے ہوتا ہے. اس کے بعد ہماری گفتگو نماز حیات پر جاری تھی اور وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ چار چیزوں کی وجہ سے نماز حیات واجب ہوتی ہے. ایک سورج گرہن، دوسرے چاند گرہن، تیسرے زلزلہ. ان تینوں چیزوں میں کسی قسم کی کوئی قید یا کوئی شرط نہیں ہے، ایک منٹ کے لیے آئیں، دس منٹ کے لیے آئیں، کوئی اس سے ڈرے کوئی اس سے نہ ڈرے. بہرحال اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز بھی واقع ہو گئی تو ہر انسان پر یہ نماز واجب ہو جائے گی جو اس بستی میں ہو جہاں یہ چیزیں. چوتھی چیز ہر وہ آفت کے جس سے لوگ کریں، اس کے اندر یہی معیار ہے کہ لوگ کریں، اگر لوگ نہیں ڈر رہے ہیں تو پھر نماز آیات واجب نہیں، اور اگر لوگ ڈر رہے ہیں صرف دو یقین آدمی نہیں ڈر رہے تو بہرحال ان دو یقین آدمیوں پر بھی یہ نماز واجب ہو جائے گی. نماز حیات کے سلسلے میں تمہیں گزر چکی تھی کہ نماز حیات جس بستی میں ہو صرف اس بستی والوں پر واجب ہوتی ہے، تھوڑے سے اختلاف کے بعد جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا. نماز حیات کا وقت زلزلہ اور دوسری تمام چیزوں کے لیے اسی وقت شروع ہوتا ہے جب یہ چیزیں واقع ہیں. زلزلہ آیا، آندھی آئی، سیلاب آیا، طوفان آیا، نماز حیات کا وقت آ گیا. اس کے بعد یہ نماز تمام کا وقت ختم ہوا یا نہیں ہوا اس میں علماء کا اختلاف ہے. آپ خمینی کے نزدیک تمام زندگی وقت ختم نہیں ہوا، آپ خوئی کے نزدیک وہ شیخ و پانی میں ہے، اس لیے ان کے نزدیک جب بھی پڑھی جائے گی نہ ادا کی نیت سے پڑھی جائے گی نہ پتا چلے گی. لیکن سورج گرہن اور چاند گرہن کا ایک وقت مقرر ہے، جب سے سورج گرہن یا چاند گرہن لگنا شروع ہوگا اس وقت نماز کا وقت شروع ہوگا، اور جس وقت گرہن ختم ہونا شروع ہوگا اس وقت آپ خمینی کے نزدیک وقت ختم ہو جائے گا. عقائد کے نزدیک ابھی بھی چار یا پانچ منٹ وقت ہے جب تک کہ مکمل طریقے سے ختم نہ ہو جائے کسی بھی تبدیلی کا احساس ہے. اب گفتگو اس چیز پر کہ نماز آیات کا کیا طریقہ ہے, اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ وقت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے ادھوری رہ گئی. بہرحال آئندہ کبھی کام آ سکتی ہے. نماز آیات کے سلسلے میں نماز رکعتی نماز ہے اور ہر رکعت میں پانچ رکوع ہوتے ہیں. اس کا طریقہ جو ہر مومن کو معلوم ہوگا, لیکن اس دفعہ اگر سزا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ہر رکعت میں ایک دفعہ الحمد اور کوئی بھی سورہ پڑھا جائے, اس کے بعد ایک دفعہ رکوع کیا جائے, پھر الحمد و سورہ پڑھ کر دوبارہ رکوع کیا جائے, پھر الحمد و سورہ پڑھ کر دوسری مرتبہ رکوع کیا جائے. اس طریقے سے پانچ دفعہ رکوع کیا جائے, پانچویں دفعہ رکوع کے بعد پڑھے ہوتا انسان سجدے میں چلا جائے, اور یہی طریقہ دوسری رکعت میں. طریقہ کے سلسلے میں ایک اور بات جو آپ حضرات کے علم میں یقیناً ہوگی وہ یہ ہے کہ اس طریقے میں بھی تھوڑی سی تبدیلی آ سکتی ہے, یعنی نماز کو اور بھی مختصر کیا جا سکتا ہے دوسری تبدیلی مخصوصیات کو دیکھتے ہوئے, کہ بجائے اس کے کہ آپ پورا پڑھیں, ایک اور آپ کے پاس شارٹ کٹ ہے کہ آپ پورے کے بھی پانچ حصے کر لیں, اور ہر دفعہ الحمد اور پورا پڑھنے کے بجائے پہلی دفعہ صرف الحمد پڑھیے اور سورہ کے جو پانچ حصے کیے اس میں سے ایک حصہ پڑھیے, اس کے بعد رکوع میں چلے جائیے, اس کے بعد اب دوبارہ جب کھڑے ہوں گے تو الحمد کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہی سورہ جس کا ایک حصہ کیا تھا اس کا دوسرا حصہ پڑھیے, پھر رکوع کیجیے, پھر کھڑے ہو جائیے, پھر تیسرا حصہ پڑھ کر رکوع کیجیے, اس طریقے سے پانچ حصے کر کے پانچ رکوع سے پہلے پڑھے جائیں. آسانی یہ ہوگی کہ الحمد کا سورہ صرف ایک مرتبہ پڑھنا پڑے گا, اور یہی طریقہ دوسری رکعت میں بھی کیا جا سکتا ہے. نماز آیات کے سلسلے میں گفتگو اس سے پہلے بھی آ چکی ہے کہ نماز آیات میں شخصیات کا کیا مطلب ہے, کہ نماز آیات میں اگر رکعت کی تعداد میں شک ہو تو نماز فوراً داخل ہے, یہ پہلی رکعت میں دوسری رکعت نماز داخل ہے. شک کے بارے میں بھی آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ ذہن میں خیال کا آ جانا شک نہیں ہوتا, بلکہ جب کبھی ایسا خیال آ جائے نماز آیات ہو یا نماز یومیہ تو یہ واجب ہے کہ انسان کو اس دیر تک غور و فکر کرتا رہے, دو منٹ تین منٹ غور و فکر کریں, اس کے بعد بھی اگر کسی ایک نتیجے پر نہ پہنچے تب اس کو شک کریں, ورنہ خیالات تو آتے جاتے رہیں. رکعت میں اگر شک ہو جائے تو نماز باطل ہے, رکوع میں اگر شک ہو جائے تو اگر رکوع کے شک کی وجہ سے رکعت میں شک پیدا ہو رہا ہے تب بھی نماز باطل ہے. مثلاً اگر یہ شک ہو رہا ہے کہ یہ رکوع پہلی رکعت کا رکوع ہے یا دوسری رکعت, کیونکہ رکوع کی وجہ سے شک جو ہے وہ رکعت تک پہنچ گیا اس لیے نماز باقی, اور اگر شک صرف رکوع تک باقی رہے رکعت تک نہ پہنچے, مثلاً یہ شک ہو کہ پہلی رکعت کا یقین تیسرا رکوع ہے یا چوتھا رکوع ہے یا پانچواں پہلا رکوع ہے یا دوسرا, اس قسم کا کوئی شک ہو تو اس شک کی پرواہ نہ کرے اور اپنے رکوع کو جس طریقے سے انجام دے رہا ہے انجام دیتا رہے, اور اگر پانچویں رکوع کے بعد وہ سجدے میں جا رہا تھا جاتے جاتے شک ہوا کہ میں نے چار رکوع کیے ہیں یا پانچ رکوع, جب انسان سجدے میں جا رہا ہو تو اس وقت شک کی طرف توجہ نہ دے. اور نماز آیات کے سلسلے میں ایک اور مسئلہ واجبات اس پر ختم ہو جاتے ہیں کہ نماز آیات میں رکوع جو ہے وہ نماز کا رکوع ہے, اس لیے رکوع کی زیادتی یا کمی ہو چاہے جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے ہو جائے نماز آیات باطل ہے, اور اس کے بعد اس کو دوبارہ نئے سرے سے سجا لانا ضروری ہے. نماز آیات جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے بلکہ بہت ساتھ ہے, اور نماز آیات اگر جماعت سے پڑھی جائے تو اس کا وہی طریقہ ہے جو نماز یومیہ کا, یعنی اختیار الحمد کا سورہ اور دوسرا سورہ یہ جو معمول ہے جو نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے اس کے لیے الحمد کا سورہ اور دوسرا سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے, وہ ان کو نہ پڑھنا, اس کو امام کے ساتھ ساتھ بجا لاتا رہے اور ذکر رکوع خود کرتا رہے. نماز آیات اگر جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے تو کیا انسان اس نماز میں داخل ہو سکتا ہے سیکھنے یا نہیں؟ اس میں اگر پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت رکوع سے پہلے انسان داخل ہونا چاہے تو داخل ہو سکتا ہے, اور اگر امام رکوع میں ہے تو اگر امام کا پہلا رکوع پہلی رکعت کا پہلا رکوع ہے یا دوسری رکعت کا پہلا رکوع, لیکن اگر پہلا رکوع ہے تو اس صورت میں بھی انسان جماعت میں داخل ہو سکتا ہے. لیکن اگر امام کا دوسرا رکوع ہے یا تیسرا رکوع ہے تو اس میں اس صورت میں جماعت میں داخل ہونے میں اشکال ہے آسرتی اور پڑھنے کے, یعنی اگر آپ کو کوئی اور مستحق مل رہا ہے جو یہ آپ کو داخل ہونے کی اجازت دے دے تو آپ آسرتی اور پڑھنے کی تقریب میں رہتے ہوئے بھی جماعت میں داخل ہو سکتے, اور اگر کوئی اور ایسا مستحق نہیں ہے تو آپ داخل نہیں ہو سکتے, آپ آسرتی اور پڑھنے کی تقریب میں رہتے. بہرحال اگر بیچ رکو میں آپ پہنچے تو آپ کا دوسرا رکو ہے یا تیسرا رکو ہے, بہرحال پہلا رکو نہیں, تو اس صورت میں نماز جماعت میں داخل ہونے میں اشکال ہے کیونکہ جماعت کے نظم و ضبط میں خلل پڑتا ہے. نماز آیات کی کچھ مستحبات, وہی مستحبات ہیں تمام کے تمام جو نماز جہریہ کے ہیں, رکوع سے پہلے تک اللہ اکبر کہنا, رکوع کے بعد اللہ اکبر کہنا, پانچویں رکوع کے بعد اور تیسرے سے پہلے سمے اللہ لمن حمدہ کہنا, قنوت پڑھنا, ہر دوسرے رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا, تمام مستحبات ہیں سوائے ایک مستحب کے. اذان اور اقامت جو نماز یومیہ میں مستحب ہے وہ نماز آیات میں مستحب نہیں ہے. ہاں اگر نماز آیات جماعت سے پڑھی جا رہی ہے تو اس میں صرف الصلات 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 تین دفعہ کہنا ہوتا ہے, لیکن اگر فرادہ پڑھی جا رہی ہے تو صرف اذان اور اقامت مستحب نہیں ہے. یہ فرق نماز یومیہ اور نماز آیات کے مستحب. نماز آیات کے مسائل پر اب گفتگو ختم ہوتی ہے اور نماز یومیہ کے مسائل پر گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. نماز یومیہ کے سلسلے میں سب کو ہی معلوم ہے کہ پانچ نمازیں ہوتی ہیں, ظہر و عصر و مغرب اور عشاء اور صبح کی نماز, اور ہر وہ نماز جو چار رکعت کی ہو وہ سفر میں چند شرائط کے ساتھ دو رکعت ہی رہ جاتا. آج ہماری گفتگو کی ابتدا نماز یومیہ کے وقت سے ہو, وقت کے مسائل زور و عصر ان دونوں کا وقت زوال سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک ہے. یہ ایک وقت ہے زہرین کا کہ زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک, زوال سورج کے نکلنے سے سورج کے ڈوبنے تک کے وقت کا آتا اس کو زوال کہتے ہیں. پھر کچنا یہ تو آپ اپنے حساب سے کر دیجیے, طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا وقت اگر معلوم ہو تو اس کا نصف کر کے اپنے حساب سے زوال آفتاب نکال لیجیے, اور یہ جو شرعی طریقہ ہے کہ کوئی بھی لکڑی یا کوئی ایسی چیز جو ڈوبی ہو اس کو زمین میں نصب کیا جائے گاڑا جائے, تو جیسا کہ ہوگا اس کے اس کا سایہ جو ہے صبح کے وقت جب سورج مشرق سے نکل رہا ہوگا تو اس چیز کا سایہ مغرب کی طرف پڑے گا, اور جیسے جیسے سورج گلن ہوتا چلا جائے گا اس چیز کا سایہ بھی کم ہوتا چلا جائے گا, یہاں تک کم ہوتے ہوتے تھوڑا سا سایہ رہ جائے گا. اس کے بعد جیسے ہی سورج مغرب کی طرف پہنچتا ہے اب وہ سایہ جو ہے مشرق کی طرف بڑھنے لگتا ہے, تو جس وقت لکڑی کو اگر آپ زمین میں گاڑیں تو جس وقت کا سایہ مغرب کی طرف سے ختم ہو کر مشرق کی طرف بڑھنے لگے وہ زوال آفتاب کا وقت کہلاتا ہے. یہ ظہر کا وقت آ گیا اور اس کا وقت حاصل ہے ظہرین کا دونوں نمازوں وقت حاصل ہے, جس وقت بھی سورج مغرب میں جا کر غروب ہو جائے احتیاط کے واجب دونوں علماء کی آخرتی اور سمینے کی یہی ہے کہ آپ مغرب دو مانیں, مغرب کی نماز کے لیے وہی مغرب ہے کہ جو آپ سورج کے ڈوبنے کے دس منٹ کے بعد جو وقت ہوتا ہے وہاں سے مغرب کی نماز شروع ہوتی ہے, لیکن ظہر و عصر کی نماز کا وقت آخر وہ نہیں ہے جو مغرب کی نماز کا وقت اول ہے, ہو سکتا ہے مسئلہ کوئی بھول جائے آپ اللہ پوچھیں, بلکہ جس وقت سورج ڈوبتا ہے جو غروب آفتاب کا وقت کہلاتا ہے اس کو آپ ظہر و عصر کا آخری وقت ہے, اس کے بعد دس منٹ کا جو وقت ہے اس کو چھوڑ کر اس کے بعد سے مغرب کا وقت شروع ہوگا. تو مغرب کے اندر دو مغرب سمجھ لیجیے ہو جائیں گے اس طرح سے, ایک مغرب زہر و عصر کے لیے اور ایک مغرب کی نماز کے لیے. جس کے اندر یہ جو زہر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے, یہ زہر و عصر کا وقت, اس میں سے اول وقت یہاں سے زہر کا وقت شروع ہوا, یعنی زوال آفتاب جب سایہ فجر کی طرف آنا شروع ہو گیا, اس میں سے چار رکعت نماز کا جو وقت ہے وہ صرف زہر کا وقت مخصوص ہے. میں نے بتاتا چلوں کہ نمازوں کے وقت جو ہے ان کی تین قسم, وقت مخصوص, وقت فضیلت, وقت مشترک. وقت مخصوص وہ وقت ہے کہ جو صرف ایک نماز کے لیے مخصوص ہے اس میں دوسری نماز داخل نہیں ہو سکتی, اور اگر وہ وقت آ گیا ہے مثلا اگر عصر کا وقت مخصوص آ گیا ہے تو زہر کی نماز قضا سمجھی جائے گی. وقت مشترک وہ ہے کہ جس میں دونوں نمازیں ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں اور وہ دونوں کا وقت کہلاتا ہے. اور وقت فضیلت وہ ہے کہ جس میں نماز کے پڑھنے کا انتہائی ثواب اور انتہائی تعلیم ہے. تین وقت اب زہر کا وقت مخصوص, جس وقت سے آفتاب کا زوال ہوا یعنی سایہ مشرق کی طرف شروع ہو گیا, اس وقت سے چار رکعت نماز کا وقت جو ہے وہ زہر کا وقت مخصوص کہلائے گا. اس میں صرف اور صرف زہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ وقت مخصوص ہر انسان کے لیے مختلف ہوتا ہے. ایک آدمی اگر زہر کی نماز پانچ منٹ میں پڑھتا ہے, فرض کیجیے 12:30 پر زوال آفتاب ہو گئے, 12:30 میں چار رکعت کا وقت جو ہے زہر کا وقت مخصوص کہلاتا ہے. جو شخص پانچ منٹ میں چار رکعت نماز پڑھتا ہے اس کے لیے پانچ منٹ کا وقت زہر کے لیے وقت مخصوص ہے, اور جو صرف دو منٹ میں چار رکعت نماز پڑھ لیتا ہے اس کے لیے صرف دو منٹ جو ہے وہ وقت مخصوص ہے, اس کے بعد وقت مشترک شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر مسافر ہے تو اس کے لیے وقت مخصوص چار رکعت نماز کا وقت, اگر حاضر ہے اپنے گھر میں ہے تو چار رکعت نماز کا جو وقت ہے وہ وقت مخصوص ہے, اور اگر وہی شخص سفر کرے تو اب دو رکعت نماز کا وقت جو ہوگا, کیونکہ زہر کی نماز دو رکعت رہے گی, اب دو رکعت نماز کا جو وقت ہوا وہ اس کے لیے وقت مخصوص کہلائے گا, یعنی 12:30 سے دو رکعت نماز کا سفر کیا ہے. تو وقت مخصوص کوئی معین چیز نہیں ہے, بلکہ انسان کے اعتبار سے اس کے سفر و حضر میں رہنے کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے. اسی طرح وقت آپ غروب سے چار رکعت پہلے کا جو وقت ہے وہ عصر کا وقت مخصوص کہلائے گا, اگر وہ وقت آن پہنچا ہے تو اب زہر کی نماز قضا ہو گئی, اس کو انسان قضا نہیں لا سکتا, بلکہ واجب ہے کہ پہلے عصر کی نماز پڑھے اس کے بعد زہر کی نماز. وہی چار رکعت کا وقت وہ بھی بدلتا رہتا ہے, فرض کیجیے 6:00 سورج غروب ہونے والا ہے, تو جو شخص چار رکعت نماز پانچ منٹ میں پڑھتا ہے اس کے لیے 5:55 پر زہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا. اب وہ زہر کی نماز کسی صورت میں عصر سے پہلے نہیں پڑھ سکتا, مگر یہ کہ وہ گناہ کر کے پڑھے. جو شخص 2 منٹ میں چار رکعت نماز پڑھتا ہے اس کے لیے 5:58 پر وقت مخصوص سے عصر پہنچ جائے گا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے لیے زہر کی نماز ادا ہو گئی, دوسرے شخص کے لیے زہر کی نماز ادا ہو گئی, 5:55 پر ایک شخص کے لیے ادا ہو گئی, 5 منٹ میں نماز پڑھتا ہے, اور ایک شخص کے لیے ادا ہے تو 2 منٹ میں نماز پڑھتا ہے. دوبارہ اس کا تعلق انسان کی اپنی حالت سے, جلدی پڑھتا ہے یا آہستہ پڑھتا ہے, لمبی پڑھتا ہے یا چھوٹی پڑھتا ہے, اس کا تعلق انسان کی اپنی فطرت اور آداب سے. اب جو بیچ کا وقت ہے یعنی 12:30 سے 4 منٹ کا وقت نکال دیجیے اور 4 رکعت کا وقت نکال دیجیے اور 6:00 سے 4 رکعت کا وقت نکال دیجیے, جو بیچ کا وقت ہے یہ وقت مشترک کہلاتا ہے, اس میں آپ دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. احکامات کے ساتھ ان شاء اللہ. اب وقت فضیلت جس میں نماز پڑھنے کی انتہائی تاکید ہے, اور اسی سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو ہمارے ذہنوں میں بھی ہے اور کچھ لوگوں نے پوچھا بھی کہ کیا نمازیں ملا کر پڑھنا زیادہ ثواب رکھتا ہے یا نمازیں علیحدہ رہ جاتا ہے. تو وقت فضیلت زہر زوال سے جس وقت زوال ہوا اس وقت لے کر جو لکڑی وغیرہ کھڑی کی جاتی ہے, پر یہ 4 فٹ کی لکڑی ہے, جب اس کا سایہ 4 فٹ ہو جائے گا اس کی چیز اتنا وقت زوال سے لے کر اس چیز کا سایہ اپنے برابر ہوگا, 2 فٹ کی لکڑی ہے اس کا سایہ 2 فٹ کا ہو جائے, 4 فٹ کی لکڑی ہے اس کا سایہ 4 فٹ کا ہو جائے, یہ اتنا وقت ہے. یہ وقت فضیلت زہر, اس میں اگر زہر کی نماز پڑھی جائے تو بہت ثواب ہوگا. بلکہ انتہائی تاکید ہے اور بڑے وقت نماز پڑھتے ہیں. عصر کا وقت فضیلت بڑی نماز سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ یہ سایہ ڈبل نہ ہو جائے. چار رقم کی لکڑی کا سایہ, آٹھ ہزار جو فٹ کی لکڑی ہے, یہ آٹھ فٹ کی نہ ہو جائے. اس وقت تک عصر کا وقت فضیلت رہتا ہے. لیکن کسی علماء میں اختلاف, اسی اختلاف سے ظہر اور عصر کی نماز علیحدہ علیحدہ پڑھنے کا زیادہ ثواب ہو جاتا ہے اور مل کر پڑھنے کا زیادہ ثواب ہو جاتا ہے. آج کچھ چیزوں کو ٹیکنیکل زیادہ ہو گئی ہے, لیکن اس کوٹ کو آپ لوگ ملیں گے ان شاء اللہ. اس کے بعد بتایا تھا علماء کے درمیان اتنا اختلاف ہے کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اب عصر کا وقت فضیلت ختم ہو جائے, زور کا وقت فضیلت ختم ہو جائے, مثلاً چار فٹ کی لکڑی ہے اس کا سایہ بھی چار فٹ ہو جائے, اس کے بعد سے عصر کا وقت فضیلت شروع ہو. تو ایسے علماء کے متعلقین اگر الگ الگ نماز پڑھیں گے تو ان کو زیادہ ثواب ملے, اور اگر وہ علماء کی تقریب میں آپ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ زہر و عصر کا وقت فضیلت ایک ساتھ شروع ہوتا ہے سوال سے اور ختم علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے, کہ جب چار فٹ کی لکڑی چار فٹ کا سایہ ہو جائے تو عصر سے زہر کا وقت ختم ہو گیا, اور جب چار فٹ کی لکڑی کا سایہ آٹھ فٹ ہو جائے تو عصر کا وقت ختم ہو گیا. ان کے نزدیک اگر آپ دونوں نمازیں ساتھ ساتھ پڑھیں تو اس کا زیادہ پڑھا. یہ علماء کے اختلاف کی وجہ ہے, لیکن جن کی تقریب میں علماء ہیں. اب زہر و عصر کی نماز کے بعد مغرب اور عشاء اور صبح کی نماز کے مفاد جو ہیں ان شاء اللہ آئندہ تحریر میں آئیں گے, اور وہ اتنی مشکل اور اتنی پیچیدہ نہیں ہے جتنے زہرائن کی نماز کے بعد. اور اس کے اندر یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے مغرب کے وقت کہ مغرب کا وقت جو شریعت نے رکھا ہے اس سے یہ انکشاف ہمارے اوپر ہوتا ہے. اگر آپ سمجھے اگر کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں, لیکن یہ انتظام ہوتا ہے کہ جو آج جو سورج کا فاصلہ نکالا گیا تھا وہ چارے کو 1400 سال پہلے سے معلوم ہوتا ہے. سورج کا فاصلہ زمین سے اور روشنی کی رفتار 1400 سال پہلے معلوم تھی, اور صرف ایک کسی مسئلے سے کہ مغرب کا جو وقت ہم کو شریعت نے بتایا. تو یہ ہمارے دین کی حقانیت کا ثبوت ہے کہ ایک معمولی سا مسئلہ ہم کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ روشنی کی کیا رفتار ہے, اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ زمین سے سورج کا فاصلہ. ایک معمولی سا مسئلہ پر بہت سارے اعتراضات بھی ہوتے رہتے ہیں ہمارے دوسرے بھائیوں کی طرف سے کہ روزے میں بھی وقت فرق پڑتا ہے اسی کی وجہ سے مغرب علیحدہ علیحدہ پوری ہو جائے. لیکن ذرا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس میں کتنی بڑی حکمت, کتنی بڑی مسئلہ ہے, اور کتنا بڑا انتشاف ایک معمولی کے مسئلے میں موجود ہے, جس کے نتیجے کو ان شاء اللہ آئندہ اعتبار سے ہوگا. آج ہماری گفتگو نئے سر انسان نے ان آیا مبارکہ پر ہوگا. انسان جتنی کوشش کرتا ہے, انسان جتنا عمل کرتا ہے صرف اس کو اتنا ہی ملتا ہے. ہر انسان کا سوچا یا درخت ہو یا اس دنیا میں جو کچھ انسان کر رہا ہے اپنی دنیاوی زندگی کو بنانے کے لیے, سب کا دار و مدار صرف اور صرف صحیح عمل پر, محنت پر اور کوشش پر. دنیا کے تمام مدارس کے برعکس اسلام کو واحد مذہب نظر آتا ہے کہ جو تمام درجات رکھنے والوں سے, اور وہ عالم ہو یا جاہل, سید ہو یا غیر سید, کالا ہو یا گورا, رسول کا رشتے دار ہو یا رسول کے دور, رسول کے زمانے میں رہتا ہو یا رسول کے زمانے سے ہزاروں سال بعد آ رہا ہو, رسول کے پہلو میں رہتا ہو یا رسول سے سینکڑوں مل کے فاصلے پر, سب کے سب کتنا ہی قرب ہو یا کتنا ہی بہت ہو رسول, کتنا ہی قرب ہو اسلام سے, کتنا ہی بہت ہو ظاہری طور پر اسلام کے مقدس مقامات, لیکن اسلام کی نگاہ وہ تمام کے تمام برابر ہے, اور ان میں ترقی یافتہ اور ان میں سب سے اعلیٰ درجے پر وہ شخص واحد ہے کہ جو کسی بھی حیثیت سے اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے. دوسرے مذاہب کے اندر اگر آپ خاص صرف خاص گروپ یا خاص نسل میں یا خاص ذات میں پیدا ہو گئے, تو اب آپ جو ہے تو بہت اعلیٰ مقام کے اوپر فائد ہو گئے. آپ اچھے کام کریں یا نہ کریں, بہرحال آپ کی بخشی کا ذمہ دار آپ کا مذہب ہے, یا آپ کوئی کام کریں یا نہ کریں, تمام سے تمام مدارس مذہب کا ماننے والا, تمام اس دائرۂ مذہب کے اندر جتنے لوگ, تمام سے تمام لوگ صرف ایک شخص کی قربانی کے ذریعے سے کام کیے گئے. اب آپ کیا ہے, اچھے کام کریں یا برے کام کریں, لیکن اسلام اس تصور کو کاٹ دے کہ نہیں, اگر کوئی سید رسول کا قریبی رشتے دار بھی ہے اور برے کام کرتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا, اور اگر کوئی حبشی تو ایک فرق ہے, کوئی ابجی ہے, ہتیا کا رہنے والا ہے اور نیک کام کرتا ہے تو جنت میں پکائے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ خدا کے نزدیک مکرم صرف اور صرف وہ ہے کہ جو تقوی کی منازل میں پائے. زبانی بات چیت کرنے والے, بڑھ بڑھ کے دعویٰ کرنے والے ہر دور میں موجود رہتے ہیں, اس دور میں بھی ہیں اور آئندہ کے دور میں بھی, لیکن ہمارے امام نے اس زمانے میں ان کو کوئی اہمیت تھی, اس زمانے میں کوئی اہمیت دی جائے جدھر ہماری زبانی کتابیں, بلکہ نام کے نزدیک ہمارے رسول کی نگاہ میں اور ہمارے بے شماؤں کی نگاہ میں صرف اور صرف وہ شخص قابل تکریم, قابل تعظیم ہے, احترام کے قابل ہے کہ جو فرض عمل کرتا رہتا ہے, کوشش کرتا رہتا ہے اپنے دین اور ایمان کو ثابت کرنے کے لیے, جس کو دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت ہر آن ہر سمے ہمارے صالحہ کو بجا لانے کے لیے کوشا رہتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں, ایک دفعہ مسجد نبوی میں میرے والد ماجد اور میں تشریف فرما تھے اور ہمارے چاروں طرف مدینے کے کچھ لوگ بیٹھے تھے, اور جیسا کہ عادت کو بھی کر رہے تھے کہ مولا آپ بجانے پر بان کر دیں گے, مولا ہم آپ کے کبھی کی جگہ اپنا خون کے آنے کو تیار ہیں, مولا ہمارے آقا ہیں, آپ جو حکم دیجیے ہم ابھی بجا لائیں گے, یہ سب باتیں کر رہے ہیں, بڑھ بڑھ کے دعوے کر رہے تھے, جیسا ہر دور میں کیا جاتا تھا. امام سنتے رہے اور اس کے بعد امام نے یہ کہا کہ سننے سے کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ سامنے جائے وہاں پر کچھ پورا اور اس کے بعد کھانا پکڑا, سامنے جائے اور جا کر اس جہتے ہوئے کوئلے کو اٹھا کر میرے پاس لے. باقی امام یہ فرماتے ہیں کہ یہ سننا تھا کہ سب کے ساتھ وہ جتن جگہ پہ بیٹھ گئے, جو بڑھ بڑھ کے دعوے کر رہے تھے, جن کی زبانیں چل رہی تھیں, جن کے دعوے الفت و محبت جو تھے وہ دنیا کے ہزارے کو ہلا دے رہے تھے, وہ جتن جگہ کر بیٹھے تھے. جتن کا باقی امام کھڑے ہوئے کہ بابا جانا آپ مجھے اجازت دیجیے تو میں ابھی جاتا ہوں اور اس کو اٹھا کر لاتا ہوں. بات امام فرماتے ہیں کہ میرے والد نے میرے پیچانے کو بوسا دیا اور اس کے بعد کہا کہ یاد نہیں کیا انت مل نہیں بہانا مل, اٹھتے ہیں اور میں پوچھتے ہوں, ہمارا اور تیرا سوال نہیں ہو رہا, ان لوگوں کا سوال ہو رہا ہے کہ جو ہم کو شیعہ کہتے ہیں, ہماری محبت کے دعوے دار ہیں, بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں, کہ ذرا کے معمولی سے کام کو انجام دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. اب جیسے جیسے امام یہ کہتے جا رہے ہیں, پانچ امام فرما رہے ہیں, ویسے ویسے ہر ایک کی گردن جھکتی چلی جا رہی ہے, کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی جیسے کسی پہاڑ کے نیچے آ رہے, لیکن امام نے یہ دیکھا ہر اپنے کے جالک اور شرم و حیا کا ہر پسینہ ان کے چہرے سے ٹپکنے لگا, تو اس کے بعد امام نے کہا کہ میں نے ابھی جو کچھ کہا تھا وہ تمہارا امتحان لینے کے لیے, یہ ٹھیک ہے کہ تم میرے امتحان میں پورا نہیں ہوتا, دنوں سے نکال کر جنگل میں لے جا سکتا ہے, مگر شرط یہ ہے کہ یہ ہر ایک پسند کی عادت ہے, ہر بات کے گردن کو چھپاؤ, جیسا کہ عام طور پر کسی مجالس میں بھی ہوتا ہے, ہر بات کے گردن کو چھپاؤ, دل میں شرمندہ ہو اور کمرے سے باہر نکل کے اس روسی فیل کے اوپر عمل شروع کر, اور اگر ایسا نہیں دل میں شرمندگی کا احساس ہو رہا تو یاد رکھو کہ یہی شرمندگی سے پہلے بھی یاد رکھا, یہی شرمندگی بڑے بڑے عابدوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو دائیو عمل ہمارے صالحہ کا بجا لانا, اور جہاں کہیں کوتاہی ہو وہاں اپنی کوتاہی سے شرمندہ ہو جانا, یہی وہ چیز ہے جس کا تقاضا ہمارا مذہب کچھ کر رہا ہے, اور اگر صحیح عمل نہیں ہمارے صالحہ نہیں تو یاد رکھیے کہ ہم کتنی ہی کسی کی محبت کا دعویٰ کریں, کتنی ہی ہم کسی کی الفت کا دم کریں, کوئی بھی ہماری بخشش کے لیے نہیں آئے گا, اس لیے کہ جھوٹے دعویٰ کرنے والا جو ہے وہ نہ خدا کی نگاہ کے اندر کسی مقام کا حامل ہو سکتا ہے, نہ رسول اللہ کی مان کے نگاہ, بلکہ ضروری ہے کہ انسان ہر دم ہمارے صالحہ کرتا رہے, یہ تو خود ہمارے گزشتہ اعتبار سے بنا ہے, ہمارے صالحہ پر گزشتہ اعتبار کو نماز کے موضوع پر گفتگو ہوئی تھی, لیکن اگر اس سے یہ تصور نکلتا ہے کہ ہر چیز اول واقع نماز ہے تو اس تصور بھی غلط ہے, کہ جیسا اکثر ذہنوں میں آ جاتا ہے اول چیز بنیادی چیز, اول چیز بنیادی چیز ایمان کی بنیاد جو ہے کفر و ایمان کے درمیان حج جو ہے وہ نماز, لیکن نماز کا پڑھنا جو ہے یہ چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ آپ اس کے بعد جو دوسرے مناظر ہیں, دوسرے مراحل ہیں, دوسری عبادتیں ہیں, دوسرے اخلاقی امور ہیں, ان کو طے کرنا شروع کر دو, ورنہ ساری نماز پکوانے کی زمین تو بن سکتی ہے, لیکن اس وقت وہ انسان کا مقام اور مرتبہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے اعمال کو بجالانے کے ساتھ ہو سکتا ہے، بلکہ کبھی کبھار تو اتنی سختی ہوتی ہے کہ جناب موسیٰ کوہ طور کے اوپر تشریف لے جا رہی ہے، جناب موسیٰ کوہ طور کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں کہ راستے میں جناب موسیٰ کا گزر ایک صحرا ہو گیا، صحرا لفظ صحرا ہے، انسان صحرا ہے، وہاں کسی انسان بلکہ جانور تک کا قیام نہیں. اب جب جناب موسیٰ جا رہے ہیں تو چلتے چلتے راستے میں ان کو ایک زمین گیر لگا، زمین گیر وہ شخص جس کے ہاتھ اور پاؤں ناکارا ہو، وہ نہ چل سکے نہ اپنے ہاتھوں کو حرکت میں لا سکے. جناب موسیٰ نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد جہاں سے آگے بڑھ جائیں، لیکن کیونکہ خدا کے نبی تھے، مومن حقیقی تھے، اس لیے انسانی ہم گئے اور اخلاقی تقاضے نے مجبور کیا کہ ایک مرتبہ اس زمین گیر کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہاں شیخ اب تعلق کس قبیلے سے ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا تعلق فلاں قبیلے سے، فلاں خاندان کا رہنے والا ہوں، میرے والد فلاں تھے اور دادا فلاں تھے، پورا تعارف اس نے کرایا جیسا شیخ تقاضا ہوتا ہے ایسے وقت. اس کے بعد کہا کہ یہاں شیخ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں موسیٰ ہوں، خدا کا نمائندہ ہوں، خدا کا فرشتہ دادا ہوں. جناب موسیٰ نے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے پڑے ہیں؟ زمین گیر سے. تو زمین گیر یہ کہتا ہے یا نبی اللہ، جب میں اپنے قبیلے کے ساتھ رہتا تو میں نے دیکھا کہ میں دنیا کے ساتھ رہ کر دنیا والوں کے درمیان میں رہ کر خدا کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے دنیا کو اور اپنے قبیلے کو چھوڑا، تنہائی کے گوشے کو ڈھونڈا تاکہ یہاں آ کر میں صحیح معنوں میں اپنے خالق کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکوں. جناب موسیٰ نے بات سنی اور اس کے بعد کہا کہ آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں تشریف لائے تھے تو اس وقت بڑی اور قائم تھی. کہا کہ یا نبی اللہ، بالکل میرے ہاتھ پاؤں سب صاف کرتے ہیں. جناب موسیٰ نے کہا کہ پھر آپ کی جسم کی تحریت کیسے؟ تو وہ مرد زمین بھی بولا کہ یا نبی اللہ، سب کچھ نہ پوچھئے کہ یہ حالت کیسے. میں عبادت الہی کا اتنا چاہا کہ ہر دم ہر نماز 24 گھنٹے عبادت الہی میں مر رہتا. میں نے خدا کی عبادت کو انجام دینے کے لیے اتنی مرتبہ وضو کیا، اتنی مرتبہ وضو کیا کہ جب وضو کا پانی ڈالتے ڈالتے میرے ہاتھ اور میرے پیڑے کی کھال جو ہے وہ ہو گئی، اور یاد بھی اللہ نے خدا کی بارگاہ میں اتنی مرتبہ کھڑا کیا، اتنی مرتبہ کھڑا ہوا کہ میرے پاؤں جواب دے گئے اور پاؤں میرے جسم کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. جناب موسیٰ بھی ایک مرتبہ تعجب میں آ گئے اس شخص کی عبادت میں. جے موسیٰ، تم عبادت کرنے والے ہو، یہ عبادت کرنے والا ہے کہ جس نے اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ جناب موسیٰ کے بارے میں ایسے الفاظ ملتے ہیں کہ وہ ایک لمحے کے لیے رش کی کیفیت میں آ گئے اس شخص کی عبادت کو دیکھ کر کہ عبادت ایسی ہے. تو جناب موسیٰ نے پوچھا کہ اے مرد زمین گیر، جب تیری یہ کیفیت ہے کہ تم نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، تو پھر زندگی کیسے گزار سکتی؟ کہا کہ یا نبی اللہ، آپ تو خدا کے نبی ہیں، جانتے ہیں کہ جو خدا کی درگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور خدا سے گا لگا لیتا ہے، اس کے بعد اب اس کو کسی دنیاوی واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں جس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں اور جس کے سامنے اپنی پیشانی کو چھپاتا ہوں، وہی میرے رزق کا انتظام کر دوں گا کہ ہر صبح و شام زمین پھٹتی ہے اور ایک پرندہ نہ اٹھا ہوتا ہے. اس پرندے کے منہ میں انار کا ایک دانہ ہوتا ہے، انار پورا انار ہوتا ہے، اور وہ انار کے دانے کو جوڑ کر ایک ایک دانہ نکال کر میرے منہ کے اندر ڈالتا ہے، اور اس طریقے سے ہر صبح شام کو ایک انار کھا کر میں قادر ہو جاتا ہوں کہ اپنے معبود کی عبادت کروں. جناب موسیٰ بھی جانتے تھے کہنے لگے کہ بے شک جو خدا کی بارگاہ کی طرف سے توجہ ہو گیا وہی اس کا انتظام کروں گا. اس کے بعد جناب موسیٰ نے دیکھا کہ اس کو میری مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے راستے پر روانہ ہو گیا. چلتے چلتے یہ پوچھا کہ ایسا زمین گیر، کیا تجھے تیری کوئی خواہش ہے تو مجھے بتا، اگر میرے بس میں ہوا تو میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں. کہا کہ یا موسیٰ، یا کلیم اللہ، سچے چار دو اڑے پوچھا جناب موسیٰ نے جو چار دو ہیں وہ کیا خواہش ہے؟ تو کہا کہ یا نبی اللہ، آپ نے میری عبادت دیکھی اور میرا مکان بھی دیکھا خدا کی بارگاہ میں، کہ خدا نے صرف میرے لیے پرندے کو یہ حکم دیا کہ اس کو جام آ کر میرے رس کا انتظام کر سکے. یہاں کہ شخص صرف یہ آنسو ہے میرے دل میں کہ میں اس حقیقت کو جان لوں کہ جب جنت میں پہنچ جاؤں گا تو جنت میں میرا مقام اس شخص کے مقام کے ساتھ آپ کے برابر ہوگا آپ سے سب درجے میں ہوں گا آپ سے بلندر ہوں گا. جناب موسیٰ نے جب اس کی خواہش سنی تو کہا کہ اے مرد زمین یہ تیری بھی خواہش نہیں بلکہ یہ میری بھی خواہش ہے, میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ تم کس مقام پر ہوگا, کہیں دوسرے آگے تو نہیں پہنچا. یہ جناب موسیٰ نے کہا کہ ضرور میں خدا سے سوال کا جواب لے کر آؤں گا. یہ کہہ کہ جناب موسیٰ روانہ ہوئے تو حکیم پر پہنچے. عبد اور معبود کے درمیان راز و نیاز ہوئے, جو پیغامات پہنچانا تھے جناب موسیٰ کچھ سوالات کرنا تھے, جو خدا کو پیغامات بھیجنا تھے وہ تمام گفتگو پایا تصویر میں سمجھ گئی اور جناب موسیٰ واپس تصویر جانے کے لیے روانہ. جیسے ہی جناب موسیٰ مڑے ویسے ہی انہیں وہ مرتے زمین گیر یاد آ گیا اور اس کا سوال یاد آ گیا. کہا کہ مارے صاحب آخر میں ایک سوال سمجھ مجھے کہ پورا ویرانے میں پورا صحرا میں جو تیرا بندہ پڑا ہوا جس کے رشتہ تم نے یہ انتظام کیا جو تیری درگاہ میں اس طریقے سے پڑا ہوتا ہے آخر اس کا کیا مقام ہے تیری جنت میں اور تیرے گھر بارے دار کیا وہ میرے مقام پر ہوگا یا مجھ سے غلط ہوگا کس مقام پر ہوگا. جناب موسیٰ نے سوال کیا اور بارگاہ نے الہی سے جواب دیا اور وہ جواب اتنا عجیب تھا کہ ایک لمحے کے لیے جناب موسیٰ کو یقین نہیں آیا اس طرح کہ جنت جس کے بارے میں مختلف روایات ہیں, بہرحال اکثر روایات میں یہاں تک ہے کہ جنت تو تھوڑی ہے, جنت کی خوشبو جو ہے وہ 64,000 فوٹ کے فاصلے تک سے سنوائی ہو سکتی ہے, ڈونگی جا سکتی ہے 64,000 فوٹ تک کے فاصلے سے. تو جناب موسیٰ کو جو جواب مل رہا ہے وہ یہ جواب ہے کہ اے موسیٰ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ اس شخص کا جنت سے کیا مقام ہوگا, لیکن مجھ سے سنو وہ شخص جنت تو جنت جنت کی بو تک نہ پوچھ سکے. جناب موسیٰ کو یقین نہیں آیا کہ بارے لہا یہ اتنی عبادت کر رہا ہے جس کا اتنا مقام ہے تیری بارگاہ میں اس کا یہ اجر ہوگا. تو کہا کہ ہے بات صرف اتنی کہ وہ اللہ کے حقوق کو انجام دینے اتنا خراب ہو گیا کہ وہ تو ناک کو کھلا بیٹھا اور دنیا سے راستہ توڑ گئے, اور اس کے علاوہ اس کا سب سے بڑا حصول جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ جا کر اس مرد زمین گیر سے یہ سوال کرنا ہے کہ اے مرد زمین کہ وہ پرندہ جو صبح شام کو تیرے لیے ایک اناج لے کر آتا ہے کہ کیا آج تک کبھی اس مرد زمین گیر نے ایک دانہ بھی اس پرندے کے لیے چھوڑا؟ جو شخص اتنا احسان فراموش ہو کہ اس ذریعے اس وسیلے اس واسطے کو خدا بیٹھے, وہ اس شخص کی میری جنت کے اندر کوئی جگہ اور کوئی مقام نہیں. ذریعہ واسطہ وسیل جو شخص اس کو بلا بیٹھے یعنی احسان فراموشی کر بیٹھے تو احسان فراموش کی جنت بھی دکھا دیجیے. جناب موسیٰ نے سنا گزرے تھوڑے دور سے روانہ ہوئے, راستے میں قدرتی مقام سے گزر ہوا, مرد زمین گیر کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی جا رہے ہیں کہ اگر اس نے مجھ کو دیکھ لیا اور سوال کیا کہ اگر اس نے مجھ سے سوال کر دیا تو میں اس جواب کو اس تک کیسے پہنچاؤں, لیکن کیونکہ بس کا وعدہ کر کے آئے تھے کہ واپس آؤں گا اس لیے پہنچے. وہ بھی انتہائی اشتیاق سے جناب موسیٰ کی راہ کو تک رہا تھا, جیسے ہی جناب موسیٰ کو دیکھا پہلا سوال یہی کیا کہ یا کلیم اللہ کیا میرے سوال کا جواب آپ کو مل گیا؟ جناب موسیٰ نے ایک مرتبہ اس کے چہرے کو دیکھا, اس کے بعد بارہ جواب دینا ضروری تھا, جواب دیا کہ اے مرد زمین گیر خدا کی درگاہ سے مجھے یہ جواب ملا ہے کہ جنت دور کی چیز ہے, تو جنت کی روح بھی نہیں سن سکے. اب جو اس نے جواب سنا تو بے اختیار رونے لگا, جسے اس کا کانپ رہا ہے وہ روتا جا رہا. کہا کہ یا کلیم اللہ میرا کیا قصور ہے؟ تو کہا کہ اے مرد زمین گیر میرا صرف یہ قصور ہے کہ تو احسان فراموشی کر بیٹھا اور دنیا سے اپنے راستے کو توڑ بیٹھا. اس نے کہا کہ یا کلیم اللہ کہ جب یہ صورت ہے تو پھر آپ اب جب جائیے گا کوہ طور کی طرف تو میری ایک درخواست خدا کی بارگاہ میں لے جائیے گا کہ بارے گا میں نے جو کچھ کیا اور جو کچھ مجھے ملا مجھے اس پر کوئی شکوا نہیں ہے کہ میں دینے والا تھی. اب صرف ایک درخواست ہے کہ اگر مجھے جہنم ہی میں ڈالنا تو میرے جسم کو اتنا وسیع و عریض کر دے کہ پوری جہنم کو اکیلا میں گھیر لوں اور تیرا کوئی اور بندہ عذاب جہنم کا مزہ نہ چلے. جناب موسیٰ نے کہا کہ ان کی درخواست بھی پہنچا دوں گا. جناب موسیٰ گئے کوڑے طور پر, خدا سے کہا کہ بارہ لاؤ اس مسجد امیر کی نے یہ جواب دیا, یہ درخواست کی ہے. سن کر خدا نے کہا کہ ہے اب تو جا کر اسے یہ خوشخبری سنا دے کہ کیونکہ اس نے اپنا خیال نہیں رکھا بلکہ اپنے کو کھلا کر میری تمام مخلوقات کا خیال رکھا ہے, اسی اس سے جا کر یہ کہہ دے کہ وہ خود بھی جنت میں جا سکتا ہے اور جس چیز کو چاہے اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکتا ہے. تو ہمارے صالحہ کے اندر حقوق اللہ ہی نہیں آتے. حقوق اللہ تو بنیادی چیز نماز تو حد سے کفر اور ایمان ہے. جیسا کہ لگتا ہے اتوار کو ہماری گفتگو کا موضوع یہی تھا, لیکن نماز و روزہ و حج و زکات کے بعد حقوق اللہ کو ادا کرنا, اخلاقی حقوق کا خیال رکھنا, یہ بھی بنیادی چیز. اب اگر یہ بھی تذکرہ کرتا چلو کہ اس واقعے سے کسی کے دل میں نا امیدی اور مایوسی نہیں پیدا ہونا چاہیے, اس لیے کہ اور وہ جو آج کا پتہ نظر خود ہمارے پیغمبر کی ذات گرامی جو رحمت للعالمین ہے, ان کی ذات کی وجہ سے خدا نے امت مسلمہ پر 91 احسانات کیے, اور ان احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ وہ سختی جو عموم سابقہ ہو, جو پرانی امتوں کے اوپر سختی ہوا کرتی تھی, اب وہ سختی باقی نہیں رہتی بلکہ انتہائی نرمی انتہائی کثرت ہمارے پیغمبر اور ان کی آل کی وجہ سے ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے. اب یہ ہمارا کچھ ہوگا کہ ہم تیزی رحمت سے فائدہ نہ ہوگا. اس سختی کو ملاحظہ کیجیے کہ جب قوم بنی اسرائیل کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ قوم بنی اسرائیل جو خدا کی منتخبہ قوم ہے اس کے ساتھ خدا کی یہ سختی ہے, اور ہمارے ساتھ امت مسلمہ کے اوپر امت محمدیہ کے اوپر محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے کتنی مہربانی ہے خدا, اس کے بعد بھی اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو حقوق سوائے ہمارے اور کسی کا. بہرحال حقوق اللہ کے ساتھ حقوق الناس کی رعایت کرنا, حقوق الناس کے سلسلے میں صحیح عمل کرنا, کوشش کرنا, یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کا تقاضا اسلام ہم سے کرتا رہتا ہے, اور یہ وہ چیز ہے کہ جس میں جو ایک مرد زمین گیر کا واقعہ تھا, بڑے بڑے پیغمبر بھی اس چیز سے نہیں بچ سکے کہ جب وہ جناب یوسف نے اپنا پیراہن جناب یعقوب کی خدمت میں بھجوایا اور جناب یعقوب اس پیراہن کی وجہ سے دوبارہ بینا ہو گئے تھے اور نظر آنے لگا تھا ان کو, اور انہوں نے پہچان لیا تھا کہ جناب یوسف کا پیراہن ہے, تو اس کے بعد انہوں نے حکم دیا اپنے بیٹوں کو کہ چلو مصر کی طرف تاکہ میں اپنی یوسف سے ملاقات کر سکوں. قافلہ چلا اور 9 دن کے طویل سفر کے بعد قافلہ مصر پہنچے. جناب یوسف کو اطلاع ملی کہ ان کے والد ماجد تشریف لائے ہیں, جناب یوسف مصر سے باہر گئے, کی فصیل کی فصیل سے باہر گئے, اپنے اسی شاہانہ سر و فر کے ساتھ, فوج بھی ہے, سلطان بھی ہے, گھوڑے پر سوار ہیں, چاہے لباس پہنے کے لیے حلال چیزیں ہیں, ان کا استعمال کسی کے اوپر بھی حرام نہیں. پورے شاہی جاہ و جلال کے ساتھ جناب یوسف گھوڑے پر سوار ہو کر مصر کی چار دیواری کے باہر نکل سامنے جناب یوسف کا قافلہ. اب اس موقع پر تفسیر مجموع بیان میں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جیسے ہی جناب یوسف نکلے, جناب یعقوب اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے اپنے خیمے سے باہر نکلے. جناب یعقوب اپنے خیمے سے نکل کر جناب یوسف کی طرف پڑھ رہے ہیں, اور جناب یوسف اپنے والد سے ملاقات کر کے جناب یعقوب کی طرف پڑھ رہے ہیں. وہ وقت اسی کا وقت, تو وقت ایسا تھا کہ انسان کی عقل کے اوپر جذبات غالب آ جائے. جناب یعقوب جب یوسف نے جناب یعقوب کو دیکھا تو بے اختیار وہی محبت اپنے باپ سے جو محبت تھی, اس محبت کی وجہ سے بے اختیار اپنے باپ کو سلام کیا, سلام کرنے کے بعد اپنے باپ کے قریب پہنچے. جب جناب یوسف نے اپنے باپ کو سلام کیا, ان کے قریب پہنچے, ان سے ملاقات کیا اور ان سے احوال کو پوچھا, جناب یوسف نے اس پیر کو انجام دیا, اور اس وقت یقین جناب یوسف کی نگاہ اپنے دائنے ہاتھ پر پڑ گئی. جناب یوسف نے یہ دیکھا, امام فرما رہے ہیں کہ جناب یوسف نے یہ دیکھا کہ ان کے دائنے ہاتھ سے کوئی نور سا نکل کر آسمان میں پرواز کر گیا. جناب یوسف کو یہ آئی تعجب ہوا کہ کیا ماجرا پیش آیا. جناب یوسف نے فوراً درگاہ الہی کی طرف رجوع کیا کہ بارے لا جب انہیں ہاتھ سے تیر سے نکل کر آسمان کی طرف گئی تھی, یہ کیا چیز. تو درگاہ الہی کے حکم کے مطابق جناب جبرائیل نازل ہوئے جناب یوسف پر, اور ایمان یہ فرما رہے ہیں کہ جناب جبرائیل نے کہا کہ یوسف جو ابھی تم نے اپنے ہاتھ سے نور کو نکل کر آسمان میں پرواز کرتے دیکھا, یہ نور نور ہے نبوت خدا نے تمہارے خود میں تمہاری خود میں نور نبوت رکھا تاکہ تمہارے بعد تمہاری نسل میں یہ نور منتقل ہوتا رہے اور تمہاری نسل میں ہم دیا آئے. لیکن ابھی تم نے معمولی تھی خطا اور غلطی غلط مناسب نہیں ہے پیغمبر کے لیے, خطا اور غلطی نہیں تھی, لیکن وہ ایک ایسا پیش تھا کہ دیکھنے والوں کو غلط فہمی ہو سکتی, جس کو گھر کے اولا کہا جا سکتا ہے, کہ تم اپنے باپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے تھے اور تم نے یہ دیتے ہی اپنے باپ کو خیمے سے نکلتے دیکھا تو تمہارا یہ پرندہ تھا کہ تم اسی وقت گھوڑے سے اتر آتے اور پیدل اپنے باپ کی طرف پہنچے اور پیدل کی حالت پیدل کی حالت میں تم ان کو سلام کرتے, لیکن تم نے چاہے جذبات کی وجہ سے محبت کی وجہ سے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اپنے باپ کو سلام کیا اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اپنے باپ کو استقبال کیا کہ تمہارا بوڑھا باپ زمین پر کھڑا ہے اور تم گھوڑے پر بیٹھے. تو یہ ایسا فیل ہے کہ جس سے دیکھنے والے غلط فہمی پڑ سکتے ہیں کہ تم اپنے باپ کی وہ عزت اور وہ احترام نہیں کر رہے ہو کہ جو کرنا چاہیے. اس لیے اس معمولی سے سر کے اولا کی وجہ سے امام کرنا, اس معمولی سے سر کے اولا کی وجہ سے یہ نور نبوت تمہارے سر سے نکال کر تمہارے بھائی لاوی کی سن میں رکھا گیا اور اس کے بعد جناب لاوی کی سن میں وہ نور نبوت پہنچتا ہے اور ان کی تیسری کوئی میں جناب موسا پیدا ہوتی ہے. ایک ایسی معمولی تھی جس کو غلطی اور خطا بھی ہم نہیں کہہ سکتے, ایک کر کے اولا ایک ایسا بیر کہ جس میں کوئی ارادہ نہیں, ارادہ نہیں تھا جناب یوسف بلکہ دیکھنے والے غلط فہمی میں پڑ سکتے تھے. اس لیے خدا نے جناب یوسف کو فوراً تنبیہ کی تاکہ جناب یوسف کو کچھ نہیں بتانا تھا, جناب یوسف نے کوئی پتہ نہیں کی تھی, کوئی جرم نہیں کیا, یہ بتانا دوسروں کو تھا کہ جو ہم سے جتنا قریب ہوگا, جو ہم سے جتنے قربت کا دعویٰ رکھتا ہوگا, جو ہماری بارگاہ میں جتنا مقرم اور مقرب ہوگا اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی. اس کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا فیل بھی نہ کرے کہ اگر سے گناہ نہ ہو لیکن اس سے دوسروں کو کسی قسم کی غلط فہمی ہو سکے. تو ایک معمولی سی چیز سے جناب یوسف جیسے پیغمبر کو اس طرح سے تنبیہ کی جا سکتی ہے دوسروں کو سمجھانے کے لیے, تو ہم اور آپ سے کسی طریقے سے جناب یوسف کے پاس کے ہاتھ کے برابر ملنے نہیں ہے. ہم یہ دعویٰ کر کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں جو چاہے کرتے رہیں, جو ہے جو عزت چاہے اس کو بجا لاتے رہیں اور اس کے بعد قیامت میں براہ راست جنت کے اندر پہنچ جائیں, نہیں بلکہ ضروری ہے کہ کوشش کرنا ہمارا کام. ان اللہ اللہ یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسہم, کہ خدا جو ہے اس وقت تک کسی قوم کی اصلاح نہیں کرتا جب تک کہ اس قوم میں خود بھی جذبہ نہ پیدا ہو جائے کہ اپنی غلطی کی اصلاح کرے. اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ تصور کرنا کوئی مسئلے آئے گا کوئی اصلاح کرنے والا آئے گا تو سب کے اوپر جادو کا ڈنڈا پھیر کر سب کو ہونے اپنے سے کرا دے گا, یہ خیال بالکل غلط ہے. جب تک کہ کوئی انسان کے دل سے یہ آواز نہیں نکلتی اس کا ضمیر اس کو مجبور نہیں کرتا کہ تم اچھے کام کرو برے کاموں سے بچو, یہ نہیں آپ سے کہا جا رہا کہ آپ نبی بن جائیے امام بن جائیے معصوم بن جائیے, بلکہ صرف یہ کہا جا رہا کہ اپنی طرف سے کوشش کیجیے ان کے راستے بچے آپ کے بیڑ باز بعض اوقات جدید اور شیطان سے بھی بدتر ہو جائیں, لیکن اپنی طرف سے کوشش کیجیے کہ ایسا بھیڑ ہم سے صادر نہ ہو بلکہ ہم سیدھے راستے کے اوپر چلتے رہیں. جب آپ یہ کوشش کریں گے تو یاد رکھیے اب دو طاقتوں میں اگر لفظ جھگڑا مناسب ہوگا, لفظ مناسب نہیں جس سے مناسب کے لحاظ سے اب دو طاقتوں میں جھگڑا ہوگا, ایک طاقت الہی طاقت ہوگی جو آپ کی مدد کرے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو ہماری طرف آتے ہیں ہم ان کی ہدایت کرتے ہیں خدا یہ کرے, اور دوسری طرف سے شیطان کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو راہ ہدایت سے ہٹا دے. یہ اہمیت آپ کی کس لیے ہوئی, ایک طرف سے خدا بھی آپ کو اپنی طرف لانا چاہ رہا ہے ایک طرف سے شیطان بھی آ رہا ہے آپ کو بھٹکانے کے لیے, اس لیے کہ آپ اس نیک راستے پر چل پڑے اور آپ نے اس راہ ہدایت کو منتخب کر لیا کہ جو نبی اور امام کا راستہ تھا اور جس کی ساری ہمارے نبی اور امام نے کی, اور اس کے بعد اگر اس راستے پر چل پڑے تو شیطان بھٹکائے گا گمراہ بھی کرے گا, لیکن کیونکہ الہی طاقت ہمارے ساتھ ہوگی اس لیے شیطان کو بھٹکانا اور وہ گمراہ کرنا ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہی وہ خواہش ہے جو آپ لوگ خواہش کہنے حکم نہیں خواہش ہے نبی اور امام کی, کہ اگر تم ہم سے قربت کا دعویٰ کرتے ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو صرف ہمارے قریب پہنچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے راستے کے اوپر چلتے رہو. ماں جنال امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے بھائی کو جو کہ راہ ہدایت سے ہٹ گئے تھے اور جب جناب آئے کا واقعہ بھی تفصیل سے بڑا تفصیلی واقعہ ہے جتنا وقت نہیں ہے, کہ جب امام کے سگے بھائی راہ ہدایت سے کسی وجہ سے ہٹ گئے تھے, سگے بھائی جی دوسری بیوی کی نسل سے تھے وہ ہٹ گئے تھے اور امام نے ان کو نصیحت کی تو ان کا جواب یہی تھا کہ مولا ہم تو جناب فاطمہ کی نسل میں تھے ہمارے اوپر آگ خراب ہے, اس وقت یہی کہا تھا امام ماں جنالو احد ماں ان اللہ بلّہ کہ خدا کے قریب کوئی نہیں پہنچ سکتا, خدا کے قریب جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے الا اطاعت نہیں مگر یہ کہ خدا کی اطاعت کرو. اور اس کے بعد یہ فرمایا تھا پیغمبر جی علی کہ ہر وہ شخص جو اچھے عمل کرے گا وہ ہمارے نفس میں داخل ہو جائے گا تا وہ ہم سے کتنا بھی ہوگی, اور ہر وہ شخص جو برے عمل کرے گا اس کا سلسلہ نفس ہم سے منقطع ہو جائے گا تا وہ کتنا ہی ہوگی رشتے دار گنا ہوگا. تو اسلام سے نہیں نقطۂ نظر, کوئی نسب نہیں, ذات پات نہیں, رنگ نہیں, زبان نہیں, کوئی تہذیب اور کوئی خطہ نہیں. اگر انسان نیک اعمال کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے, اصل کی کوشش ہے نیک اعمال کی, سمجھیے خدا کو خارج نہیں بلکہ نیک عمل کو کرنے کے سلسلے میں جو کوشش ہوتی ہے وہ کوشش انسان شروع کر دے چاہے نیک عمل کرے یا نہ کرے, تب پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے, اگر وہ کوشش شروع کر دے تو سمجھیے وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ بڑھا دے. اب خدا کا وعدہ ہے کہ کوشش تم کرو یہ صحیح راستے پر سیدھے راستے پر ہم تم کو کام کر رہے ہیں, تو اپنی طرف سے آپ اس بات کو پورا کیجیے, اس کے بعد آپ کو ذمہ داری خدا کے طرف سے رکھنے کا سنا ہے. مطلب کہتا ہے کہ آج جنگ وجہ کی وجہ سے فوراً جانا ضروری ہے, اللہ بعد میں کریا ہو جائے گا. آپ کو جلدی ہوگی. Yeah, that's it.